أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين آحدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے، یعنی صاف جواب ہے ان لوگوں کی طرف، ان مشرکین کی طرف جن کے ساتھ اے مسلمان تم نے معاہدہ اور قول و قرار کیا تھا، بس ان کو چاہیے کہ وہ زمین میں 4 مہینے تک تو پھر لیں، اور یہ بھی جان لے کہ وہ اللہ کو تھکانے والے نہیں ہیں، عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے سارے لوگوں کے لیے حج کے دن کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بالکل بری ہیں اور اس کے رسول بھی بری ہیں، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اسلام لے آئیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانیں تو ان کو کہہ دو کہ سمجھ جاؤ بے شک تم اللہ کو تھکانے والے یا عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. مگر ہاں ان کافروں سے، ان مشرکین سے جن کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا ہے، پھر انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی، یعنی اس کو پورا کیا، اور تمہارے خلاف جو ہے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے لیے ان کا جو وعدہ اب عہد ہے، جو وعدہ ہے، اس وعدے کو ان کی مدت تک پورا کر لو. بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور جب اشہر حرم، محرم 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، وہ جب پورے ہو جائیں، پھر مشرکین کو جہاں کہیں بھی پاؤ تو ان کو قتل کر دو، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، اور ہر طرف سے ان کی تاک میں بیٹھو. بس اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی ایمان لے آئیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کے در پہ مت ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سے پہلے جو سورت تھی وہ سورہ انفال تھی، اور اس سے یہ سورت کے بعد یہ سورہ توبہ ہے. اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 13-14 نام ہیں، ان میں سے دو یا تین نام بہت مشہور ہے، یہاں بھی لکھا ہے سورہ توبہ، اسی طرح اس کا نام ہے سورہ براءت بھی۔ سورہ براءت تو اس لیے بھی کہ سب سے پہلا لفظ ہی براءت من اللہ ہے۔ براءت کے کیا معنی ہے؟ تو براءت کا لفظ ہے اصل میں، ہماری اردو زبان بھی رات دن میں بولتے رہتے ہیں، بھائی فلاں مقدمے سے آدمی کو بری کر دیا، یعنی اب جو ہے اس کے اوپر کوئی الزام باقی نہیں رہا۔ اسی طرح کہتے ہیں میں نے فلاں کا قرض ادا کر دیا، میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں، یعنی میرے ذمہ اس کا کچھ باقی نہیں رہا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مشرکین سے، اے مسلمانوں، تم نے جو اب تک عہد کیا تھا اس عہد کے متعلق یہ کہہ دو کہ اب تمہارا ہمارا کوئی عہد نہیں ہے، سارے معاہدے اور قول و قرار جو ہے وہ اب ختم ہو گئے، اب تم تمہارے راستے پر، ہم ہمارے راستے پر۔ یہ مطلب ہے براءت ان کا۔ بہرحال اس سورت کے جو ہے بہت سارے نام، انہوں سے ایک نام یہ بھی ہے سورہ براءت بھی۔ سورہ توبہ کیوں نام ہے؟ سورہ توبہ اس لیے نام ہے کہ اسی سورت کے اندر اخیر میں چل کر جو ہے وہ تین صحابی جو نہایت ہی جو ہے مخلص اور سچے پکے مومن، انہوں نے ایسی سچی پکی توبہ کی کہ ان کی توبہ کا کتنا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب بھی کوئی قرآن شریف پڑھے گا اور یہ آیت شریفہ پڑھے گا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ كُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہ آیت پڑھے گا، انہیں تینوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو گویا توبہ جب کرنی ہو تو ایسی سچی پکی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب وہ آئے گا اس کی تفصیل سنائیں گے، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی۔ تو بہرحال دو وجہ سے جو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے، سورہ براءت بھی ہے۔ عام طور پر سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ایک سورت ختم ہوتی ہے اور دوسری سورت جب شروع ہوتی ہے بسم اللہ ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق جب ختم ہوگی تو درمیان میں بسم اللہ لکھی ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، ہر جگہ ہے، 114 سورتیں ہیں، سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن یہ ایک سورت ایسی ہے کہ اس کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اوپر سے پڑھتا آ رہا ہو، سورہ انفال ختم ہو، ان اللہ بکل شیء علیم آخری آیات ہے، اور اس کے بعد یہ سورت شروع کرے تو درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، براءت من اللہ ورسولہ ایسا پڑھنا ہے، یہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہے اس لیے نہیں پڑھنی ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے علماء کے نزدیک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں لکھا ہے وہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہمارے نزدیک ہر سورت کا جز نہیں ہے، پورے قرآن شریف میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تو قرآن شریف کا جز ہے، اور 19 پارے میں جو ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ بالکل الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک، جن کے نزدیک یہ ہر سورت کا جز ہے، ان کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی بھی جاتی ہے، ان کے نزدیک پڑھنا ضروری بھی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کی سورت جو ہے ناقص رہے گی۔ بہرحال اوپر سے پڑھ کر آ رہے ہوں تو اس کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی یہیں سے شروع کرے تو اس، یا اسی طرح اسی سورت کے اندر درمیان میں سے کہیں پڑھتا ہے، جیسے یاتذر ان سے پڑھنے لگا 11 پارہ، تو 11 پارہ اسی سورت میں ہے، یہ سورت جو ہے 10 پارے میں بھی ہے، 11 پارے میں بھی ہے، تو درمیان میں سے جب بھی پڑھنا ہو تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ کہ پھر یہاں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، ایک سوال یہ بھی ہے نا، تو بہت آسان جواب ہے اس کا۔ اصل میں کلام پاک کے اندر یہ یہاں تک جتنی صورتیں ہیں وہ تقریباً 7 ہو گئی سورہ انفال سے پہلے، اور یہ 7 ایسی ہے جن کا نام عربی کے اندر معین ہے، یعنی اس کے اندر 100 آیتیں ہیں۔ پہلی سورت جو ہے سورہ بقرہ، اس میں تو 220 ہے، اس کے بعد والی میں بھی 100 ہے، تو ساری صورتیں جتنی بھی آئی ہیں اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں سبع طوال، یہ سبع طوال کا مطلب یہ ہے لمبی 7، اور اس کے بعد سے لے کر جو ہے 26 پارے میں سورہ قاف تک کی جو صورتیں ہیں ان کا نام ہے مثانی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام ہے مفصلات، پھر اس کی بھی 3 ہے، وہ بہت سے حضرات جانتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ شروع کی 7 لمبی ہے، اور اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک نازل ہوتا تھا تو آپ کے پاس کاتبین وحی ہوا کرتے تھے، وحی لکھنے والے ہوتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مثلاً ایک سورت آ تو پوری کی پوری نازل ہو گئی، نہیں، کبھی ایک سورت میں سے کچھ آیت نازل ہوئی، پھر دوسری مرتبہ جب وحی آئی تو کوئی اور سورت کے چند آیت نازل ہوئی، پھر جب اور کوئی وحی آئی تو کوئی اور سورت نازل ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین سے کہتے تھے کہ یہ آیتوں، ان آیتوں کو فلاں سورت کے اندر لکھ لیا کرو، فلاں کو لکھ لیا کرو، اور جب سورت پوری ہوتی تھی اور اس کے بعد نئی سورت جو شروع ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یہاں بسم اللہ لکھ دو، تو جب بسم اللہ لکھی جاتی تھی یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں سے یہ سورت شروع ہوئی یوں, اور جب ختم ہو جاتی تو آپ فرماتے کہ اس سورت کو اس کے بعد لکھ دو. جیسے مثال کے طور پر جو ہے مثلا قل ہو اللہ احد ہے, یہ تو پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوئی تھی, ایک مثال دیتا ہوں. قل ہو اللہ احد نازل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ضروری نہیں کہ قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی تھی, وہ الگ کسی اور وقت پر نازل ہوئی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ سورہ قل ہو اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص کو پہلے لکھو, اس کے نیچے سورہ فلق کو لکھو, اور اب سورہ ناس لکھو. اس طرح ترتیب کی نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے, اور کلام پاک کی جو ترتیب ہے وہ الگ ترتیب ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے. لوح محفوظ کے اندر جو ہے قرآن شریف بالکل اسی طرح ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ الگ الگ طریقے سے نازل ہوا. جیسے آپ سارے حضرات کو معلوم ہے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی. تو یہ سب سے تو یہ کہاں پہلی شروع میں ہے, شروع میں نہیں ہے, وہ تو پارہ ام میں ہے اور اس کے بعد آ رہی ہے. اسی طرح سب سے اخیر آیت جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ آخری نازل ہے. لیکن اسی صورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ مائدہ کے اندر فلاں جگہ لکھ دو, تو وہاں لکھ دی گئی. تو بہرحال اس کے چند صورتیں اترتی رہتی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب سے کہتے تھے کہ اس صورت کو فلاں آیت کے پیچھے لکھو, فلاں صورت میں لکھو. ایسا ہوا تو اتفاق سے کیا ہوا کہ سورہ انفال جو ہے وہ بالکل شروع میں نازل, مدینہ منورہ کی شروع زندگی میں نازل ہوئی, اور سورہ توبہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر آخری دنوں کے اندر نازل ہوئی ہے. اور اس کے دونوں کے مضمون تقریباً ملتے جلتے ہیں, دونوں کے اندر جہاد کے مال غنیمت کے, اسی طرح جو ہے جہاد کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اللہ سے اللہ کا خوف ہونا چاہیے, مال غنیمت حلال ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر بھی جنگ حنین کا تذکرہ ہے, فتح مکہ کا تذکرہ ہے, منافقین کا تذکرہ ہے. اس لیے ان دونوں صورتوں کو جو ہے قرینتین کہتے تھے, دونوں ساتھی جیسے ہیں یوں, یعنی ایک دوسرے کے مضمون جو ہے ملتے جلتے ہیں. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا, اور اب سورہ انفال تھی. تو اب اخیر میں جب قرآن شریف کو جمع کیا گیا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے جمع کیا, تو ساری صورتوں کے شروع میں تو بسم اللہ لکھی, اب یہ سورہ توبہ کو کیا کیا جائے, سورہ توبہ کو پہلے لکھا جائے سورہ انفال سے, یا سورہ انفال کو پہلے کریں اور اس کو بعد میں کریں. تو بہت سوچنے کے بعد اور انہوں نے یہی طے کیا کہ سورہ توبہ جو ہے اس کو بعد میں سورہ انفال کو پہلے لکھی جائے. چنانچہ سورہ انفال کو پہلے مقدم کر دی, اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ لکھی. اور سورہ توبہ کو پیچھے کرنے کی وجہ یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری ایک ہی صورت ہو, یعنی سورہ انفال ہی تھی لیکن جو ہے یہاں سے یہ مضمون الگ شروع ہو رہا تھا, لیکن بسم اللہ نہیں تھی جگہ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو قرآن شریف تیار کرایا تھا اس میں انہوں نے اس جگہ خالی رکھ دیا. جب خالی رکھ دیا تو معلوم ہوا کہ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے. تو اصل اس کی وجہ یہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نقطے کے طور پر لطیفے کے طور پر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی یہ فرمایا ہے. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے, میں اس وقت تلاوت شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تو امن ہوتا ہے, امان ہوتا ہے, اور اس صورت کے اندر تو جہاد اور قتال کا حکم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اب تک تمہارا معاہدے تھے, اب معاہدے ختم ہو گئے, تو یہاں شروع میں بسم اللہ الرحمن میں نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے اس کی مثال دے دوں سب کو سمجھ میں آ جائے گا, جیسے جو ہے ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھنی چاہیے. آپ کپڑے مسجد میں آئے تو بسم اللہ پڑھیں, کپڑے بدلیں تو, کھانا کھائیں تو, لیکن جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھتے, بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو بسم اللہ کا لفظ تو بولتے ہیں لیکن الرحمن الرحیم کا لفظ وہاں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری شکل ایسی ہے کہ جس کے اندر کسی کو شبہ ہو کہ بھائی یہ تو رحم نہیں کر رہے ہیں, یہ تو اس کے اوپر ایک قسم کا ظلم ہے. حالانکہ ظلم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق جتنی بھی پیدا کی ہے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں وہ ساری انسان کے لیے پیدا کی ہے, انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے. اور ظاہر بات ہے اس کے انتفاع کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اس سے کیا جائے گا. تو بہرحال لطیفی کے طور پر اتنی بات تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا نہیں ہونی چاہیے, اور نہیں ہے تکوینی طور پر بھی. لیکن بعض لوگ جو ہے بعض قرآن شریف کے اندر جو ہے یہاں اعوذ باللہ من غضب اللہ بغضب النار وغیرہ کے الفاظ ہیں, وہ اس کے پڑھنے کے متعلق مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، جب سورت ختم ہو جائے تو آگے بغیر بسم اللہ کی سورت شروع کر دیں، اور اگر اتفاق سے یہیں سے شروع کرتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بسم اللہ پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، تو ایک ہی ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ تو اس سورت کے بہت سارے نام بھی ہے، اور جو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی جن کا ترجمہ کیا، اس کے سمجھنے سے پہلے جو ہے کچھ مدنی زندگی کے حالات بھی معلوم ہونے چاہیے، وہ اگر حالات آپ کے ذہن میں ہوں تو انشاءاللہ پھر یہ ان آیتوں کا مفہوم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اصل کیا تھا کہ مکی زندگی تو معلوم ہے کہ تکلیف ہی کے اندر گزری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کو ہدایت دے دی اور آخر آپ نے بھی وہاں ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، پھر جو ہے وہ لوگ خاموش ہی رہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جو کچھ کرنا تھا کرتے ہی رہے۔ چنانچہ صلح چھٹے سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، حالانکہ مکہ مکرمہ کے اندر سب کو آنے کی اجازت تھی، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی اس زمانے میں بھی، لیکن بہرحال جو ہے یہ قریش مکہ نے خاص طور سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ نہیں، ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا ہے۔ آدمی بات مرتبہ جب ضد پر آ جاتا ہے تو ایسے ہی کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک گئے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں صلح کر لی تھی۔ صحابہ تو اس بات پر راضی تھے بالکل کہ جو ہے ہم مقابلہ کریں گے، اور 1500 صحابہ تھے، ہر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد کے طور پر بھیجا تھا کہ ان کو شہید کر دیا، تو ایک درخت کے نیچے آپ نے جو ہے سارے صحابہ سے بیعت لی تھی، تو سب نے بیعت کی اس بات پر بیعت کی تھی کہ یا تو ہم جو ہے مکہ کے اندر جائیں گے اور عمرہ کریں گے، یا پھر یہ ان سے لڑیں گے، لڑنے کی شکل میں جو ہے شہادت کا جام نوش پیریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سب نے اس بات پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پر بیعت کی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم ہوا وہاں صلح کر لی۔ جب صلح ہو گئی اور جو باتیں طے ہوئی اس میں سب باتیں یہی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، جب نہیں لڑیں گے یہ بات طے ہو گئی تو وہاں مکہ مکرمہ کے اندر اور بھی بہت سارے قبیلے تھے، تو کچھ قبیلے ایسے تھے جو قریش کے ساتھ ہو گئے۔ چنانچہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی ہم جو ہے ان کے ساتھ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے، اور اگر جو ہے قریش کسی سے لڑے گا تو ہم بھی لڑیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ معاہدہ ہو چکا تھا، اب آئندہ لڑیں گے نہیں۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنی خزاعہ، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حلیف بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر کوئی اگر آپ حضور پر حملہ کرے گا مدینے والوں پر تو ہم اس کا دفاع کریں گے، اسی طرح اگر جو ہے ان کے اوپر بنی خزاعہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے جتنے مسلمان ہیں وہ ان کی حمایت اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تھی، ایک سال تک تو برابر رہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے گئے، 3 دن کی شرط تھی، آپ گئے بھی، آپ نے عمرہ بھی کیا، عمرہ کر کے واپس بھی آ گئے، اور ایک سال تک برابر خاموشی سے رہے۔ لیکن ایک سال کے بعد پھر کیا ہوا معلوم، قرے وہاں مکہ مکرمہ کے اندر یہ بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے بنی خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے بدعہدی کی، اور اس اتنا کرنے کے بعد جو ہے قریش نے ان کی مدد بھی کی، تو ظاہر بات ہے قریش کو مدد نہیں کرنی تھی، لیکن قریش نے جب مدد کی تو جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدہ کی خلاف ورزی کر لی، وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، عہد شکنی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا سمجھتے تھے کہ مدینہ منورہ بہت دور ہے، رات کے وقت ہم نے ان کی مدد کی ہے تو کون معاہدہ کرے ساری تفصیل بتائے گا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، وہاں سے خبر آ جاتی ہے۔ بہرحال تو اور اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور آپ نے ان پر کچھ کہلوایا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی، معاہدہ کیوں توڑ دیا، آپ نے کچھ نہیں، آپ خاموش بالکل رہے۔ اب جب خاموش رہے تو مکہ والوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہونے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اس سے پہلے جنگ احزاب میں وہ دیکھ چکے تھے، تو ان کا جو نشہ تھا پہلے کا وہ نشہ سب اتر چکا تھا، اب ان کو فکر ہونے لگی کہ اگر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئیں گے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ یوں تو ابو سفیان اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان ان کے لیڈر تھے سب سے بڑے، تو ان کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کو بھیجو مدینہ جائے, اور جانے کے بعد جو ہے پھر یوں کہہ دے کہ بھئی ان نوجوانوں نے گڑبڑ کر لی تھی, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا, لہذا آپ کی اس کھوڑ دیجئے, معذرت کر دیجئے, آج سے پھر نیا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. یوں اس طرح ان کو تیار کر کے بھیجا. ابو سفیان مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد جو ہے جو خاص بڑے بڑے صحابہ تھے ان سے یہ کہ بات دیگر ملے اور کہا کہ ذرا سفارش کر دیجئے. کسی نے چونکہ تجربہ ہو چکا تھا اس سے پہلے کئی بار کہ یہ لوگ دھوکہ دے چکے ہیں, تو کسی نے ان کو منہ نہیں دیا, تو وہ سٹ پٹائے اور اس کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ آ گئے. اب ان کو خوف تھا یہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی اور تقریباً 10,000 صحابہ کو لے کر جو ہے رمضان شریف کے اندر 8ویں رمضان کو وہاں سے نکلے اور 16 پر وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. چنانچہ گئے تو مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. اب جب مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے, لیکن جو ہے ان کو ڈر تھا اپنی قوم کا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو کوئی آر دلائے گا, کوئی کیا کہے گا. لیکن جب مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور اس کو ٹیک اوور کر لیا, یہاں کی زبان میں فتح کر لیا, تو اب وہ بہت سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے. اب کچھ اس وقت بھی ایسے تھے جو اسلام جن کے دلوں کے اندر جو ہے اسلام سے نفرت تھی, وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا, سب کو امن دے دیا, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے, جو فلاں جگہ داخل ہو جائے اس کو امن ہے. حتیٰ کہ آپ نے بڑے بڑے جو قریش کے لیڈر تھے ان کے نام لے کے ان کے گھر کے اندر چلے جائیں تو ان کو امن ہے. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امن دے دیا کہ نہیں کسی کے ساتھ کوئی تعارف نہیں کیا جائے گا اور کسی سے جنگ لڑائی نہیں کی جائے گی. حالانکہ عام طور پر ایسے موقع کے اوپر کہ جنہوں نے ایک دو سال نہیں 15 سال تو مکی زندگی میں اور دوسرے 8 سال یہ آپ گن لیجئے کتنے, اتنے سال سے جنہوں نے ستایا ہو اور دنیا بھر کے مظالم ڈھائے ہوں اور جب ان کے اوپر آدمی قابو پا لے تو کیا کرے گا, ظاہر بات ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین کا ثبوت دیا اور آپ نے اخلاق کریمہ سے جو ہے اعلان فرما دیا. آپ نے فرمایا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, کہ تمہارے ساتھ تم نے جو ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بدلہ لیا جائے, یا اس کے بدلے میں تم کو ستایا جائے, یا تم سے کوئی فدیہ لیا جائے, نہیں ایسا نہیں, بلکہ ذرہ برابر تم کو ہم تان بھی نہیں دیں گے, برا بھلا بھی نہیں کریں, لا تثریب علیکم اليوم, تم میرے بھائی ہو, انتم طلقاء, تم آزاد ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آزادی دے دی. ظاہر بات ہے کہ آزادی تو مل گئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا. اب نازل ہوا کیا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امن دے دیا تھا, یہ امن ٹھیک ہے, اور تم نے معاہدہ کیا تھا وہ تم, لیکن اب اس معاہدہ ختم, سارے معاہدے. اب اس میں 4 قسم کے لوگ تھے, کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے ساتھ وقتی معاہدہ تھا, جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم نہیں لڑیں گے. کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ کوئی بالکل معاہدہ ہی نہیں تھا. کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن انہوں نے معاہدے کو کے خلاف کیا, اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو باقی رکھا. تو ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. سب سے پہلے ان کا حکم سن لو جنہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں, اس پر باقی رہے. جیسے کہ نام پاک میں ہے, لم ینقصوکم ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم احدہم الی مدتہم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم احدہم الی مدتہم, کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن معاہدہ کرنے کے بعد اس کے اوپر پوری طور پر عمل کیا, اس کے خلاف ورزی بالکل نہیں کی, اور جو ہے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے عہدے پر جب قائم اور باقی رہے لہذا تم ان کے ساتھ باقی رہو, ان کے ساتھ جو مدت ہے مدت باقی رہو. چنانچہ کہتے ہیں 2 قبیلے تھے, بدی مجلد اور ایک دوسرے کو دو, وہ 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن قبیلوں نے ایسا ہی کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے طے کیا کہ بھائی کتنی مدت ہے, کہ ابھی بھی 9 مہینے کی مدت ہے. چنانچہ 9 مہینے کی مدت ان کو پوری دے دی گئی کہ تمہارے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا, تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے اور تینوں کے ساتھ صاف کہہ دیا, اب تم بالکل بری ہو, لیکن ہاں اس کے لیے ایک ضروری بات یہ تھی، یا اب کی طرح تو ہے نہیں کہ بھئی موبائل فون پر کوئی میسج رکھ دو پوری دنیا میں فوراً چلا جائے، ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ بتانا بھی تو ضروری ہے کہ ہمارا تمہارا جو معاہدہ تھا اب بالکل ختم ہے. یوں اگرچہ انہوں نے وعدہ جنہوں نے وعدہ توڑ دیا وہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ وقتی تھا یا جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن کوئی وقت متعین نہیں تھا ان کو بھی تو بتا دینا چاہیے. تو اللہ حضور پاک یا اسی آیت کے اندر حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم حج اکبر سے مراد حج ہے، یہ حج کے دن اس کا اعلان کر دو کہ اب مسلمانوں نے جو تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ ختم ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 کے اندر جو ہے 8 کے اندر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا امیر بنا کر کہ آپ امیر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، آپ اخیر میں اس کے سال اخیر سال میں گئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور حج کے لیے روانہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے یہ آیت شریفہ کے لے کر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوبارہ بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی نے کوئی امن دیا ہو، کوئی معاہدہ کیا ہو، اس کو جب ختم کرنا ہو تو ختم کرنے کے لیے اسی ان کے خاندان ہی کا آدمی ہونا چاہیے. تو ظاہر بات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے، اور ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے قریش سے تو تھے لیکن آپ کے اتنے قریب نہیں تھے رشتہ داری میں، اس لیے اعلان کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ امیر حج بنا کر بھیجا. چنانچہ حج کے موقع کے اوپر جو ہے عید کے دن بھی اسی طرح عرفات میں بھی اور منا کے اندر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چار چیزوں کا اعلان فرمایا. ایک تو اسی کا اعلان فرمایا کہ اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، براءت من اللہ ورسولہ والی، یہ چار آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم سے بالکل بری ہے اور ہمارا معاہدہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک دوسرا اعلان یہ آئندہ سال سے جو ہے کوئی کافر اور کوئی مشرق جو ہے بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا. تیسرا یہ کہ اب تک ان میں رواج تھا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر حج کرتے تھے، تو اس کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اپنے لباس کے اندر احرام کے اندر آؤ اور احرام کے اندر جو ہے حج کرو. چوتھا اعلان یہ تھا مؤمن کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لہذا جنت میں جانا ہے تو اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھ لو. یہ چار باتوں کا اعلان جو ہے علی کرم اللہ وجہہ نے حج کے دن بھی، یوم عرفہ کو بھی، یوم النحر کو بھی یعنی عید کے دن بھی، اور منا کے اندر تین بھی اعلان کیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حج کے احکام بتاتے رہے، تو امیر حج وہ رہے اور اعلان کرنے والے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے ان باتوں کا اعلان کیا، یہ اعلان جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. تو بہرحال جو ہے ان آیتوں کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ جو تمہارے ہمارے معاہدے تھے وہ معاہدے بالکل ختم ہو گئے. تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل کیے اس میں یہ نہیں کہ مکہ فتح تو ہو گیا، ان کو امن بھی دے دیا، امن دینے کے بعد جب یہ حکم آیا تو ظاہر بات ہے ان کو یوں کہہ دیا جاتا کہ ابھی کے ابھی مکہ مکرمہ خالی کر دو، نہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ شریعت نے یہ کہا کہ تم کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے کے درمیان میں جو ہے اگر تم اسلام لے آؤ گے تو ہمارے بھائی ہیں، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، لیکن اگر اسلام نہیں لاتے ہو پھر تمہاری مرضی، پھر مکہ مکرمہ چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ یوں، تاکہ جزیرۃ العرب جو ہے وہ کافروں سے بالکل خالی ہو جائے اور ایک ایسی ریاست ہو جائے جس ریاست کے اندر جو ہے کوئی غیر نہ ہو، سارے کے سارے مومن اور مسلم ہی رہے، تاکہ اس کے بعد جو ہے پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے دعوت و تبلیغ کا اور دعوت کا کام پہنچایا جائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہوا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے دعوت اور ایمان کی دعوت پہنچی، اور اس کے بعد اسلام نے کیا کیا ترقی کی وہ سب معلوم ہے. لیکن اب جب سے جو ہے مسلمانوں نے دین کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جب سے مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے رات دن آپ کو معلوم ہے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہی جزیرۃ العرب اور مکہ مکرمہ جو اور حجاز مقدس، یہ جو ہمارے نہایت ہی مقدس اور نہایت محبوب اور معظم مکانات ہیں، ان مکانات کے مقامات کے اندر جو ہے جو دینی روایتی تھی، جو دینی مزاج تھا، اس کو دھیرے دھیرے جو ہے ختم کیا جا رہا ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں سے ہماری بھی اور ان لوگوں کی بھی پوری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.